نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لب کشائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یا واشا زیادہ بول رہی ہوں ذرا سا کم کر.
میں نے جو آپ کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت کی اس کے مرادی معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے ان الذین اور وہ لوگ قالوا ربنا اللہ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور یہ کہا ہمارا پالنے والا ہمارا رب ہے, جب اس کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تو کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ قالوا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی, صرف اتنا کہنا اس معنی کر کافی نہ ہوگا کہ اسے ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی جب ملے گی کہ اس کے اقرار اور یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا اس پر ڈٹ جائے مرتے وقت تک اس پر ثابت قدم رہے, جب اپنے اس اقرار کے بعد میں مرنے تک اس پر اگر وہ ثابت قدم رہا, جس کا ایک معنی یہ بھی کر لیں مسلمانوں کی سی زندگی گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ایمان پر خاتمہ اسے نصیب ہو گیا تو اس کی شان یہ ہے, اس کی بلندی اور رفعت کا عالم یہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے آن کر ایک قول کے مطابق مرنے والے سے ان کی جان اس کی روح نکلنے سے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں نزعے کا عالم یا اسے عموماً اردو میں جان کنی بھی کہتے ہیں جان کنی کا عالم, یعنی وہ عالم کہ جس میں اس کے کان سنتے ہوں آنکھیں دیکھتی ہوں, اگرچہ جان کنی میں ہے لیکن سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے اس کے اعصاب اس کے قابو میں ہے, ایسے موقع پر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. یعنی یہ ترجمے میں نہیں تفسیروں کے یہ کلمات, فرشتے آن کر اس سے کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو اے مرنے والے تو اللہ تبارک و تعالی کے راستے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اب تجھے موت آ رہی, اس لیے اب تو بالکل بے خوف ہو جا, کوئی خوف اور کوئی حزن تجھے نہیں ہونا چاہیے, اور سن ہم تجھے ابھی بشارت دیتے ہیں وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون ہم تجھ کو اس جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے دنیا میں کیا. یہ اس کا معنی مرادی معنی اور اس کا مفہوم معتبر تفسیروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیا. اب آئیے اس کے بعد بنیادی ہمارا عنوان ہے اسلام ایمان اور دین پر استقامت. آیت کے ظاہر سے یہ پتہ لگ گیا کہ اسلام اور ایمان کے بعد میں اس پر ہمیشہ ساری زندگی ڈٹ جانا اس کا نام استقامت. ایک قول یہ ہے کہ تمام برائی اور گناہ سے رکے رہنا یہ استقامت ہے. ایک یہ کہ اپنے عقائد اور نظریات پر ہمیشہ ڈٹ جانا, باطل سے کبھی صلح نہ کرنا یہ استقامت ہے. محترم حضرات, میں اور آپ تو مسلمان پیدا ہوئے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کرم اور اس کے حبیب کے صدقے مسلمان مریں گے انشاءاللہ. ہمیں اور آپ کو تو اسلام اپنے گھر سے مل گیا اور پیدائشی طور پر ہم نے جب سمجھ شعور کی منزل کو سنبھالا تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ اپنے اپنے کانوں سے سنا. حقیقت یہ ہے کہ دور اول میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان پر وہ صعوبتیں، وہ مشقت کے پہاڑ، وہ مصیبتوں کے پہاڑ ان پر توڑے گئے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اس کا ہزارواں حصہ بھی اگر ہم پر پڑ جائے تو نہ جانے ہماری استقامت کا عالم کیا ہو، نہ جانے ہماری صبر اور تحمل کا معاملہ کیا ہو، کہ جو دور صحابہ اور دور اول میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس قدر مصیبتوں اور صعوبتوں کو برداشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صعوبتوں سے محفوظ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبتیں صعوبتیں ہم پر ٹوٹیں تو ہمارے پائے استقلال میں اور ہماری استقامت میں کوئی فرق آ جائے تو ہم تو دین اور دنیا دونوں کے نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اب آئیے، دین کے راستے میں کوئی نبی ایسا نہیں جو ستایا نہ گیا، ہر نبی کو ستایا گیا اور اس قدر ستایا گیا کہ جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ بعض انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو آرے سے چیر دیا گیا اور ساری زندگی انہیں ایک حلاوت کا سانس اور چین نہیں لینے دیا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر آپ سامنے رکھیں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب انبیاء پر یہ صعوبتیں آئیں تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو بہت زیادہ برداشت کرنا چاہیے، ہم تو ان کے غلام اور ان کے امتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں میں جتنا ڈرایا گیا، جتنا مجھے دھمکایا گیا، جتنا مجھے پریشان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کسی نبی کو بھی اتنا پریشان اور اتنا ڈرایا یا اتنا ستایا نہیں گیا۔ شمائل ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کا اقتباس یہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صعوبت اور مصیبت کا عالم یہ کہ ایک مرتبہ میرے اور حضرت بلال پر 30 دن ایسے گزرے کہ انسان کے کھانے کی کوئی چیز ہمارے پاس نہ تھی، یعنی کوئی ایسا تخلیے میں وقت گزرا کہ جس میں حضور کے ساتھ صرف حضرت بلال تھے۔ فرماتے میرے اور بلال پر 30 دن ایسے گزرے کہ کوئی چیز ایسے کھانے کی نہ تھی کہ جسے کوئی آدمی اور انسان کھا سکتا ہو، بجز اس کے کہ جو حضرت بلال کے بغل میں جو کچھ کھانے کے لیے تھا، 30 دن ہم نے اسی پر گزارا کیا۔ کیا مطلب ہوا کہ انسان کی بغل میں کتنا توشہ ہو سکتا ہے یا کھانے پینے کی کتنی چیزیں آدمی اپنے بغل میں دبا سکتا ہے؟ فرما حضرت بلال کے بغل میں جو کھانے کی چیز رکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ 30 دن تک ہمارے پاس کچھ ایسا نہ تھا کہ جسے کوئی آدمی یا انسان کھا سکتا تھا۔ اب غور کیجئے، ان تمام مصیبتوں میں، صعوبتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں ستایا گیا، آپ کی برادری، آپ کے ہمسایہ، یہاں تک کہ آپ کے سگے چچا اور چچی نے بھی کوئی کسر آپ کو پریشان کرنے میں نہیں چھوڑی، جس کو ابو لہب اور اس کی بیوی، قرآن مجید نے اس کی پوری مذمت میں آیت بلکہ سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب وغیرہ۔ ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ جو عنوان ہے ہمارا کہیں وہ رہ نہ جائے۔ یہ تمام چیزوں سے حضور کو انہوں نے آزمایا، لیکن آپ نے دیکھا سیرت کے ایک معمولی سے طالب علم، آپ اور ہم جب حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس عنوان سے دیکھیں کہ جب بھی حضور کو ستایا، پریشان کیا گیا، ہم تو حضور کے غلام، بتائیے حضور کے پائے استقلال میں کوئی فرق آیا؟ یا حضور نے یہ کہہ دیا اچھا میں تمہارے ستانے سے باز آیا میں یہ کام جو تم منع کرتے ہو میں اس کو ترک کر دوں گا؟ نہیں. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ستانے پریشانی سے تنگ نہیں آ رہے تو اب آپ جانتے ہیں کہ پھر آدمی کچھ دنیاوی لالچ دیتا ہے کہ شاید اس لالچ کے ذریعے سے کوئی کام ہو جائے, کچھ لوگ مل کر حضور کی خدمت میں آئے. اور آنے کے بعد کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم چاہو تو ہم دولت کے انبار تمہارے پاس لگا دیں, جتنی دولت تمہیں چاہیے ہم فراہم کر دیں. ایک بات, اور تم قبیلے میں جس کا چاہے حسن و جمال والی عورت کا انتخاب کرو تو بہترین حسن و جمال سے جو عورت مرقع اور مسجع اس سے ہم تمہارا نکاح کر دیں گے. کیا مطلب ہوا کہ بہترین حسین عورت آپ کو دے دیں گے, جتنا مال دنیا متاع دنیا آپ کو چاہیے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. حضور نے کیا جواب دیا؟ تاریخ کا اہم ورق. حضور علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ تھا کہ تم یہ دنیاوی جاہ و حشمت کو کہہ رہے, حسین اور جمیل سے شادی اور دنیا کی دولت, فرما یہ کیا بیچتی ہے میرے آگے. سنو, میرے رب نے جو کام مجھے تفویض کیا اس میں میرے استقامت اور اس پر جمے رہنے کا عالم یہ کہ تم آسمان سے سورج نکال کر لے آؤ اور ایک ہاتھ پر میرے سورج رکھ دو اور آسمان سے چاند نکال کر لے آؤ اور ایک ہاتھ میں تم چاند رکھ دو, ایک ہاتھ میں چاند اور سورج بھی رکھ دو, قسم خدا کی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا جو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری میرے سپرد کی. کیا مطلب ہوا؟ دنیاوی دولت کو ٹھکرا دیا, دنیاوی حسن و جمال کو ٹھکرا دیا. یہ تو ساری دنیا کی دولت میرے پیروں میں اکٹھی کرنا یہ تو ممکن کام ہے, لیکن چاند اور سورج کو آسمان سے لا کر میرے ہاتھ پر رکھنا یہ کتنا ناممکن, یہ ناممکن. اگر یہ کام بھی تم کر دو تو میں باز نہیں آنے والا. لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے کہ استقامت کا عالم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کسی دولت سے خریدے نہیں جا سکتے, حسن و جمال سے خریدے نہیں جا سکتے, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو احکام تفویض کیے ہیں وہ اس کی بجا آوری میں لوگوں تک پہنچانے میں اس سے وہ باز نہیں آئیں گے. یہاں تک کہ آپ کے پورے حمایتی ابو طالب حضور کی خدمت میں آن کر انہوں نے بھی ہلکی پھلکی کچھ بات کی کہ جس سے آپ ذرا سے اپنے معاملات اور مسائل کم کر دیں, دشمنی بہت ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈھب اپنایا کہ بیٹا دیکھو میں تمہاری حمایت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میں کمزور ہو گیا ہوں, یعنی یہ کہ تم میری بڑھاپی کا خیال کرو کہ میں تو اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا وغیرہ. لیکن حضور نے انہیں بھی وہی جواب دے دیا کہ میں تو اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور مصیبت کا عالم یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا نے اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں تو ہم تو کس درخت کی شاخ, کس کھیت کی مولی ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ طائف کے میدان میں جب حضور پر پتھر مارے گئے, یہ تو آپ نے سب نے پڑھا ہوگا, حضور علیہ السلام پر جب پتھر برسائے گئے کسی نے کہا حضور ان کے خلاف آپ دعا کر دیں کہ یہ قوم تباہ ہو جائے برباد ہو جائے. حضور نے ارشاد فرمایا, جو آپ نے گفتگو فرمائی اس کا تلخیص اس کی یہ ہے کہ میں اگر ان کے خلاف دعا کر دوں یہ تباہ اور برباد ہو جائیں, یہ سب مر جائیں, نیست و نابود ہو جائیں گے, مگر سنو میں ایسا اس لیے نہیں کروں گا کہ میں کوئی عذاب الہی بنا کر نہیں بھیجا گیا. میری تو شان یہ ہے کہ رب کریم نے جب مجھے مبعوث فرمایا تو یہ انعام اور اکرام سے نوازا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میں تو عالمین کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا. غلاموں سنو, مجھے معلوم ہے کہ یہ اگر ایمان نہ لائے ان کے بیٹوں میں سے کوئی لائے گا, وہ اگر ایمان نہ لائے ان کے پوتوں میں سے کوئی ایمان لائے گا, اس لیے میں ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کرتا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. ابو جہل جیسا دشمن حضور کا، جس نے ایک سانس چین کا لینے نہیں دیا، اس کا بیٹا حضرت اکرمہ، اکرمہ اکرمہ دونوں طرح پڑھا گیا، اس کا بیٹا اسلام لے آیا، تو آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد ان کی اولاد ایمان لے آئی، اور حضور اگر ان سب کو تباہ اور برباد کی دعا کر دیتے تو ظاہر ہے کہ یہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے جو آج تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ، ہر نبی اللہ کے راستے میں ستایا گیا، سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام ستائے گئے۔ اب آئیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مفہوم جاننے کے لیے ہم ایک مختصر نظر صحابہ کرام علیہم الرضوان پر ڈالتے ہیں، اور اگر وقت ملا تو کچھ تابعین اور مجتہدین کا بھی ہم ذکر کریں۔ صحابہ کے استقامت کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام کا چہرہ اقدس دیکھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، یکایک ان کے دل میں وہ حلاوت، وہ تمانیت، وہ استقامت آ گئی حضور علیہ السلام کی برکت سے، کہ لوگ آگوں میں جلائے گئے مگر اسلام سے برگشتہ نہیں ہوئے، ان کو جلایا گیا، انہیں گھسیٹا گیا مگر وہ ایمان سے برگشتہ نہیں ہوئے۔ ان میں سے چند نمونے یہ ہیں، حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کوئی نشست تھی جس میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ کون اللہ کے راستے میں زیادہ ستایا گیا، ہر ایک اپنا تذکرہ کر رہے، ہم جب ایمان لائے تو ہمیں یوں مارا گیا، یوں جکڑا گیا، یوں پریشان کیا گیا، فلاں نے کہا ہمیں یہ اذیت دی گئی، یہ اذیت دی گئی۔ اللہ اکبر، اکابر صحابہ میں سے حضرت عثمان جب ایمان لائے، انہیں رسی سے باندھ دیا گیا، وہ تادیب، وہ پریشان کیا گیا کہ سزا دینے والے تھک گئے، خود انہوں نے جان کر کے پھر حضرت عثمان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ، یہ آدمی باز آنے والا نہیں، گویا تذکرہ کر رہے۔ اسی نشست میں حضرت عمر بھی تھے، اسی نشست میں حضرت حباب بھی تھے۔ جب تذکرہ ہونے لگا تو بھری محفل میں حضرت حباب نے اپنی پشت پر سے کپڑا اٹھایا اور قمیض اتاری اور صحابہ کو دکھائی کہ تم دیکھتے ہو میری پشت کا حال۔ تو صحابہ نے جب دیکھا، آپ یقین کیجئے کہ ان کی پشت پر گوشت کی ایک بوٹی نہیں، پوری ہڈیوں کا ڈھانچہ، سامنے سے بالکل صحیح ہے، پوری ہڈیوں کا ڈھانچہ، کہ ہڈیوں کے آپ جز ایک ایک کر کے انہیں گن سکتے۔ بلکہ حضرت عمر نے یہ تک کہا جو میری نظروں سے روایت گزری، واللہ قسم خدا کی میں نے آج تک کسی کی ایسی ہولناک پشت نہیں دیکھی جو حضرت حباب کی دیکھی۔ پوچھا واقعہ کیا ہے، فرمایا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری قوم، میرے گھر والوں نے مجھے تادیب کی، مجھے ستایا، مجھے مارا، جب میں باز نہیں آیا تو ان دہشت اور وحشت والوں نے کیا کیا کہ انگارے جلائے، انگارے جلانے کے بعد زمین پر بچھو دیا، زمین پر پھیلا دیا، اور زمین پر پھیلانے کے بعد مجھے چت لٹا دیا اور مجھے انگاروں پر گھسیٹتے رہے، انگارے جلاتے رہے، انگاروں پر گھسیٹتے رہے۔ ایک تو صرف گھسیٹنا تھا، فرما یقین جانو وہ انگارے جس پر مجھے گھسیٹا گیا، میرے خون اور پیپ سے وہ انگارے بجھے، یعنی میری وجہ سے وہ انگاروں کی آتش ختم ہوئی اور بجھے، یہاں تک کہ میری پشت کا تمام گوشت وہ جل کر کے رہ گیا۔ لیکن کیا انہوں نے باطل سے صلح کر لی؟ اچھا اب اتنی سزا مت دو، تھوڑی دیر بچنے کے لیے اتنا ہی کہہ دیتے کہ مجھے ذرا سوچنے دو، ذرا دیکھنے دو، میں غور کروں گا، نہیں۔ فرمایا کہ سارے انگارے بجھ گئے مگر میرا عالم یہ تھا کہ میں حضرت محمد عربی سے برگشتہ نہیں ہوا، جو کلمہ میں نے پڑھا گویا میرے سینے میں ایسا راسخ ہو گیا کہ باوجود اتنی سزا کے وہ مجھے دین سے برگشتہ نہیں کر پائے۔ آج مجھے بتائیے، ذری سی آگ اتفاقاً لگ جائے اف ہماری منہ سے نکل جاتی ہے، بلکہ ہم اپنے کاموں کا چھوڑ دیتے ہیں، بھئی ہاتھ ہمارا زخمی ہو گیا، ہمارے آگ میں ایک چنگاری لگ گئی، اس صحابی کا کیا عالم ہوگا جسے گرم آگ پر گھسیٹا گیا، جس کی پشت کے خون اور پیپ سے آگ بجھی ہو، مگر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے آگ کی انگاروں پر لیٹ کر بھی عزیزان گرامی استقامت کو اس طریقے سے بیان کیا کہ آنے والے غلام سمجھ لیں کہ ایمان ایسی چاشنی ہے کہ اس میں ستاتے صوبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو جانے دو، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا واقعہ تاریخ کا بڑا اہم، کچھ حصہ اس کا حدیث میں بھی موجود، حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ فرادی کم بخت کفار مشرکین بناوٹی لباس پہن کر آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے برادری کے کچھ لوگوں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا، کیا کیا جائے؟ ان کو دین کا فہم اور دین کی باتیں سمجھانے کے لیے ہماری برادری میں کوئی آدمی نہیں، پھر کیا کیا جائے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ چند صحابہ دین کے معاملے میں ایسے مشاہ ایسے ہوشیار مبلغ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ ہماری برادری کو وہ اسلام سکھائیں۔ محترم حضرات، حضور نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ کر دیا، جو بہترین مبلغ تھے، مناظر تھے اور ہر حالت سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار۔ ان میں سب سے بڑے عالم حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس وقت میں ایک حضور کے بڑے مشہور صحابی جن کے واقعات حدیث اور کتب میں ملتے ہیں، ان کا نام حضرت خبیب، حضرت خبیب بھی اس وقت میں موجود تھے، حضور نے روانہ کر دیا۔ روانہ کرنے کے بعد یہ سازش تھی، انہوں نے اپنے 200 مسلح افراد ایک پہاڑی کے دامن میں پہلے سے چھپا رکھا کہ جب ہم یہاں سے گزریں گے تو کچھ سیٹی بجائیں گے، کچھ آواز نکالیں گے، بس آواز نکالتے ہی تم سمجھ جانا کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ان کو تہ تہ کرنا، ان کو قتل کرنا۔ یہ ڈرامہ ان کا بڑا کامیاب رہا۔ صحابہ اس وادی سے گزرے، جب ایک خاص راستے پر وہ لے گئے، انہوں نے کچھ اشارہ کیا، یہ اشارہ کرنا تھا کہ 200 مسلح افراد مٹھی بھر جماعت 10 صحابہ پر پل گئے، تقریباً 9 کو انہوں نے قتل اور شہید کر دیا، ایک حضرت خبیب کو انہوں نے زندہ پکڑ لیا۔ زندہ پکڑ کر لے گئے، ان کو تو قتل کر دیا، انہیں لے کر انہوں نے کیا کیا، مکہ میں ان کے پیر میں بیڑی اور ہاتھ میں ہتھکڑی ڈھال کر ان کو قید کر دیا۔ کافروں کے انتقام کا معاملہ بھی بڑا عجیب، کہتے ہیں کہ انتقام کا جذبہ جب آدمی کے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے تو آدمی اندھا ہو جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہہ کر ہمیں ہوشیار کر دیا، فرما سنو کسی کی مخالفت میں اتنا آگے مت بڑھ جانا کہ عدل کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دو، اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا بہتر تو یہ کہ تم معاف کر دو ورنہ تم بھی ایک مار دو، عدل کا دامن ہمیشہ تمہارے ہاتھ سے رہے، مخالفت میں اتنا آگے مت بڑھنا کہ عدل بھی چھوڑ دو انصاف بھی چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا۔ یہ کہہ کر حضور نے ہمیں تو یہ سبق دے دیا۔ ان احمقوں نے کیا کیا، انہیں مکہ میں باندھ کر قید خانے پورے مکہ میں ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ آ جاؤ ہم نے حضور کے غلام کو پکڑ لیا ہے، جس جس کو جو بدلہ لینا ہو آ جا۔ اب مجھے بتائیے اگر یہ بدلہ 10 آدمیوں کا تو ایک آدمی سے لیا جائے، حضور علیہ السلام کی وجہ سے اگر ہزاروں آدمیوں کی دل شکنی ہوئی ان کے بوجہ کافر ہونے اور حضور نے بوجہ اسلام کی تبلیغ، اگر ان کا دل دکھا ہو، کیا سب کا خمیازہ ایک صحابی بھگتے گا؟ لیکن سب کے سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس پورے جرگے نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمارے سب کے سامنے خبیب کو پھانسی دی جائے، اس لیے کہ حضور تو گویا ہمارے ہاتھ میں نہ آئے، 9 کو تو ہم نے قتل کر دیا، ان کو ہمارے سامنے پھانسی دی جائے تاکہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے عزیز اقارب جو ان کے ہاتھوں مرے، اسے مرتا ہوا دیکھیں گے تو ہمیں تسلی اور تشفی ہو جائے گی. یہ انہوں نے جناب طے کیا, اور طے کرنے کے بعد انہیں سنا دیا کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی. لیجیے صاحب, انہیں پھانسی کا حکم ہو گیا اور یہ ہیں کہ ڈٹے ہوئے. ہلکا پلکا لوگوں نے سمجھایا کہ تم جانتے ہو یہ سارا معاملہ کیسے آیا, دین سے برگشتہ ہو جاؤ اگر جان بچانی. مگر حضرت خبیب کا عالم یہ تھا, اللہ اللہ, ایک مرتبہ مجھے امام نووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے بڑی مختصر, میں برسوں سے اسے تلاش کر رہا تھا نہ ملی. ایک سفر میں مجھے کسی نے تحفتن دی امام نووی, میں نے امام نووی کی جب وہ کتاب پڑھی بستان العارفین, بستان العارفین میں امام نووی نے یہ لکھا کہ جس وقت حضرت خبیب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیر میں بیڑیاں اور ان کو اس طریقے سے مارنے کی تیاری, فلاں وقت انہیں پھانسی دی جائے, ان کو دیکھا تو ان کے چہرے پر کوئی بھی حزن و ملال کے آثار نہیں, پیشانی پہ شکن نہیں. علامہ نووی نے جو بڑی عجیب بات اس میں نقل کی ہے حضرت خبیب کی, وہ یہ ہے, فرماتی امام نووی قسم خدا کی مکہ میں اس وقت کھجور تک نہیں, انگور تو بہت بات کی بات ہے, کوئی ثمرات نہیں تھے. مگر راوی کہتے ہیں کہ خبیب پر غیب سے ان کی مدد کا عالم یہ تھا, انہوں نے بھوکا رکھا پیاسا رکھا, روٹی نہیں دیتے کھانا نہیں دیتے. راوی کہتے میں نے دیکھا قسم خدا کی مکہ میں تو کھجوریں بھی نہیں انگور بھی نہیں, لیکن خبیب کے ہاتھ میں کا تازہ انگور کا خوشہ تھا اور بڑے تمانیت کے ساتھ اس میں سے انگور توڑ رہے تھے اور کھا رہے, انگور توڑ رہے تھے کھا رہے. اور واللہ میں جانتا ہوں کہ مکہ میں اس وقت نہ کھجور کا موسم نہ انگور کا. ایک بات اس سے یہ پتا لگی, میرے جیسا آدمی اگر سوچے بھائی مکہ میں نہ کھجور نہ انگور تو یہ کیا, بات یہی نکلی کہ جو اللہ کے راستے میں ڈٹ جائے تو اللہ کی طرف سے ایسی تائید اور غیب سے اس کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ جس کو ہماری عقل سوچنے سے محروم ہے. عزیزان گرامی محروم ہے تو وہ تازے انگور کا خوشہ کھا رہے تھے. غرض کہ جب انہیں کھڑا کیا گیا اب تمہیں پھانسی دی جائے کہ بالکل میں حاضر, پھانسی کا پھندا گلے میں ڈل گیا, وہ بالکل تیار. پھانسی کا پھندا گلے میں ڈلنے سے پہلے کسی نے کہا خوب ہے, ایک دنیا کا طریقہ اور آج بھی طریقہ, انگریز یہودی لادین بددین اسلام سب میں یہ قانون, مرنے سے پہلے آدمی سے یہ پوچھا جاتا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. مال و دولت والا آدمی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے اتنا مال اتنی دنیا متاع دنیا کہاں جائے گی, کیا کیا جائے, چلو بھائی کچھ وصیت لکھ دو کہ کیا ہوگا, کس سے ملنا ہے, کس سے بات کرنی, کس کو پیغام دینا. مرنے والے کی ہر خواہش پوری کی جاتی, بلکہ جیل میں کال کوٹری میں اس کے اعزاء کو بلا کر کے انتظام اہتمام کیا جاتا, یہاں تک کہ ملک میں نہ ہو تو باہر سے بلایا جاتا بھی اس کی آخری خواہش حصے کا مل, وہ مل لیتا. کافروں نے کہا خوب ہے تمہاری بھی کوئی آخری خواہش. سبحان اللہ, آخری خواہش کا انہوں نے اظہار کس طریقے سے کیا, اللہ اللہ, رب کریم وہ دین کا جذبہ ان کے صدقے ہمیں عطا فرما. ان کا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنے رب سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں, یعنی دو رکعت نماز نفل کی اجازت دے دی جائے. اللہ اکبر, نماز سے اس قدر الفت اور محبت کہ جسے ہم اپنی دکانوں پر بیٹھ کر کے چھوڑتے, اپنے بستروں میں لیٹ کر کے ضائع کر دیتے, گفتگو اور باتوں میں اپنی نمازیں ضائع کر دیتے. کہا میں دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے, چلیے نماز کی اجازت تو دے دی. مگر کفار مشرکین یہ سوچ رہے ہوں گے مجھے اگر یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے, میں کہوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہو کہ نماز کے بعد میرے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑ جائے گا, دو رکعت کی اجازت تو مل گئی, تو میں کیا کروں گا, سوچوں گا اچھا پہلی رکعت میں تو سورہ بقر پڑی جائے جو ڈھائی پارے کی, تاکہ دو گھنٹے یہ زندگی مل جائے, اور دوسری رکعت میں آل عمران پڑھوں گا تاکہ کم سے کم 4 گھنٹے تو میں زندہ رہ جاؤں. مجھے بتائیے زندگی کس کو عزیز نہیں ہوتی, مگر اللہ اللہ. پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کی جرت کا عالم یہ کہ وہ دونوں رکعتیں اتنی ہلکی پڑھیں, مختصر سورت, مختصر قیام, مختصر سجدہ, مختصر رکوع, مختصر قاعدہ جتنا ہو سکتا شریعت میں مختصر پڑھ کے کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہو. کہا چڑھا دو مجھے پھانسی. انہوں نے کہا بڑی عجیب بات, ہم تو سمجھے تو سجدہ بہت طویل کرے گا, ہم تو سمجھے رکوع بڑا طویل کرے گا, یہ کیا رہا اچانک تو کھڑا ہو گیا؟ انہوں نے کہا سنو جی, تو یہ چاہتا کہ یہ آخری نماز